بدلا یبدل تبدیلا، بدل دینا، تبدیل کرنا، خود اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا مصدر تبدیل، بس کرنا ساتھ لگا لیتے ہیں تو وہ بدلا یبدل کا معنی بن جاتا ہے. اس سے اسم فاعل ہے مبدل، تبدیل کر لینے والا. لا مبدلا، کوئی ہے ہی نہیں کسی قسم کا تبدیل کرنے والا. یہ لا نفی جنس کا ہے، اس لیے مبدل کی لام کی زبر ہے. لا مبدلا، کسی قسم کا کوئی بدل لینے والا نہیں. لکلمات ہی، اس کی باتوں کے لیے. کلمات ہی کی ضمیر اللہ تعالی کے لیے ہے، کلمات ان کی جمع کلمات. کوئی نہیں ہے کسی قسم کا بدل ڈالنے والا اس کی باتوں کے لیے، اور معنی ہوگا کہ اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ پکی ہے، یعنی اس کے قانون پکے ہیں، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ ان معنوں میں ہے، اس کی باتیں ناقابل تبدیل ہے، اور تعویل کر کے بدلے وہ قرآن میں الگ الگ ذکر ہے کہ اپنے معنی پہنا لے مرضی کے، اس سے اصل کلام تو تبدیل نہیں ہوتا، مرضی کے معنی پہنا لے، یہ تو دنیا میں کام ہوتا ہی رہا ہے. اس کا قانون اٹل ہے، اس کی باتیں اٹل ہے. لا مبدل لکلمات، ہی کوئی بدلنے والا ہی نہیں اس کی باتیں، یعنی اس کی باتوں کو. ولن تجد، اور تو ہرگز نہ پائے گا. واجد یجد آپ پڑھ چکے ہیں، پانا. لن تجد، تو ہرگز نہیں پائے گا، یہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت نہیں پائے گی، صیغہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کنٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں مخاطب کے لیے ہے. تو نہیں پائے گا. اب تجدہ کا مفعول ہے ملتحدن، ولن تجدہ ملتحدن من دونے ہی، عبارت یوں تھی، تو نہیں پائے گا کوئی ملتحد اس کے سوا، اور اس کو پہلے کر لیا، اس کے سوا پر زور بھی ہو گیا، اس کے سوا کوئی نہیں پائے گا، یعنی وہی ہو سکتا ہے. کیا نہیں پائے گا؟ ملتحدن. ملتحدن کا مادہ ہے، یہ دونوں تو پڑھا ہے پہلے، من دون اللہ برے اور اس معنوں میں آتا ہے. ملتحدن کا مادہ ہے لام ہے دال، اور لاحد یلحد فتح یافتہ سے آتا ہے، اور اس کی بنیادی معنی ایک طرف مڑ جانا، بنیادی معنی یہی ہے. پھر یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قبر کھودنے کے لیے بھی آتا ہے، قبر کو بھی لاحد کہتے ہیں، اور لاحد اس قبر کو کہتے ہیں، دوسرا لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے کہ نیچے کھود کے لے جاتے ہیں، پھر ایک سائڈ پہ نیچے نکال لیتے ہیں، وہ لاحد کہلاتی ہے. ایک یہ ہے کہ درمیان میں ہی کھود کے پھر درمیان میں حصے میں تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں، اس میں میت رکھ کر اوپر پھر سلیبے وغیرہ، آج کل تو یہی رواج زیادہ ہو چلا ہے، وہ رکھ لیتے ہیں. وہ یہ دونوں طرح کی قبریں تھیں، کھودی جاتی تھی مدینہ میں. کچھ زمین کا اعتبار بھی ہوتا ہے، اگر زمین نرم ہو تو پھر لحد جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اوپر سے مٹی گر سکتی ہے. زمین پختہ ہو تو پھر لحد جو ہے وہ زیادہ موزوں رہتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد ہی تیار ہوئی تھی، وہی جو ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، اس کو لحد کہتے ہی اس لیے کہ نیچے کھود کے پھر آپ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہی مڑنے والا معنی. الحاد کا لفظ الحد یلحد، بے دین ہو جانا، دین سے ہٹ جانا، یہ بھی اسی ہٹنے والے مڑ جانے والے معنوں سے ہے. تو اس طرح سے یہ لفظ ہے التحد یلتحد التحادا، اس کے معنی الہ کے ساتھ. اگر التحد ان کہہ لیں تو اس کا معنی ہے اس سے ہٹ جانا. التحد الیہ یا الہ کا ذا، اس کا معنی آتا ہے اس کی پناہ ڈھونڈنا، اس میں جا کے پناہ تلاش کرنا. فعل آئے تو پھر التحد الہ آئے گا اس کے ساتھ. اس سے پناہ ڈھونڈنے والے کو کہیں گے ملتحد، اور جو پناہ، یعنی اس میں مفعول جس کو پناہ دی جائے یا کچھ، وہ بنے گا ملتحد. لیکن مزید فی میں اس میں مفعول کا صیغہ ہی ظرف کے معنی دیتا ہے، لہذا یہاں ملتحد اس میں ظرف ہے، جائے پناہ، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. یہ نہیں کہ جس کو پناہ دی گئی، اس میں مفعول کے معنوں میں نہیں ہوگا. تو ملتحد اور ان معنوں میں مزید فی کا مجہول فعل لازم سے بھی بنتا ہے، حالانکہ لازم کا تو مجہول نہیں بنتا، لیکن بنا لیتے ہیں ظرف کے معنی پیدا کرنے ہو تو پھر فعل لازم سے بھی اس میں مفعول بنا لیتے ہیں اور وہ ظرف کے معنی دیتا ہے. تو اس طرح سے ملتحد پناہ لینے کی جگہ, چھپنے کی جگہ انہوں نے کیا ہے, وہی معنی ہے. اور معنی بنیادی وہ ایک طرف ہٹنا والے معنوں میں سے ہی یہ لیا گیا ہے. تو نہیں پائے گا تو اس کے سوا, یعنی اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ, کوئی چھپنے کی جگہ, دونوں معنی ہیں. اس کے قانون اٹل ہیں, اس کے قانون سے کوئی بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا اس کے نتائج سے. واصبر نفسک, اور تو اپنے آپ کو روک کے رکھ. واصبر, روک, صبر کا ایک مفعول ہوتا ہے, روک لینا. دیکھیے ایک تو ہے واصبر, تو اپنے خود اس کا معنی ہی ہے تو صبر کر, لیکن بنیادی معنی ہوتا ہے روک رکھنا, اس لیے اس کا ایک مفعول آیا واصبر نفسا کا, اپنے نفس کو روک کے رکھ. اور روکے رکھ اپنے آپ کو مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ, مع ابھی پڑھایا آپ نے, یدعون ربہم, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو, دعا یدعو دعوتن و دعاءن, ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھ جو رب کو پکارتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کا ساتھ نہ چھوڑ, انہی کے ساتھ رہ اور ان کو وقت دے. یہ سارے اس کے مفہوم تفسیری آ جاتے ہیں. اور یدعون ربہم بالغدات والعشی, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. غدات, ایک بات نوٹ کیجئے کہ دال کے بعد ایک واو لکھی ہے, یہ واو پڑھی نہیں جائے گی, بلکہ یہ واو ہی الف بن رہی ہے جیسے صلات اور زکات میں بنتا ہے, حیات, زکات, صلات, اس طرح سے یہ واو پڑھی نہیں جائے گی, الف کی صورت میں پڑھی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ یہاں دال کے ساتھ تو واو ملا ہی نہیں جا سکتی تھی, صلات اور زکات میں واو کے ساتھ کاف یا لام کے ساتھ ملا کے لکھ لیتے ہیں. دال ایک ایسا حرف ہے کہ اس کے بعد کوئی حرف ملا کے نہیں لکھا جا سکتا, پہلے مل سکتا ہے مد, صد, کچھ لکھنا چاہیں تو. یہ حرفوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں پیوند کی. تو غدات ہے لفظ, اور یہ غین دال واو مادہ ہے, غدا یغدو غدون یا غدوون, اس کے معنی ہوتے ہیں صبح آنا, صبح ہونا. پھر یہ صبح کی غذا کھانا کے لیے بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے, غدا یغدو, صبح کو ہوا ایسا کہ. قرآن کریم میں یہ فعل تو نہیں استعمال ہوا, اور بعض دفعہ یہ پھر فعل ناقص کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ لفظ ہے غداتن, غدوتن بھی کہتے ہیں اسے, غداتن, غدوتن. غداتن کی جمع غدوات آتی ہے, صبح. یہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک کا جو درمیانی وقت ہے اسے غدات کہتے ہیں. جب ڈان آتی ہے تو ڈان کے بعد سے لے کر سن رائز تک کا جو درمیانی وقت ہے اسے عربی میں غدات کہتے ہیں. صبح ہی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے, صبح کو. عشیے, عین شین واو مادہ ہے اس کا, اگرچہ باب سمے سے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر عشیہ یا عشاء, ویسے عشاء یا عشو بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں رات کا اندھا ہونا. آشا, اس سے آشا اور اشوا, دیکھیے شین عین شین واو مادہ, تو وہ جو رات کا اندھا رتوندہ جس کو ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ مذکر ہو تو کہیں گے آشا, آشا وہ سے آشا لکھا یہ کے ساتھ جائے گا, اور مونس ہو تو کہیں گے اشواو. اشوا پاگل اونٹنی کو بھی عربی میں کہتے ہیں, جس کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ بس بھاگتی اور آدمی کو مارتی چلی جاتی ہے. تو اس سے یہ لفظ بنا ہے اشیون. اشیون کا معنی ہے شام, بعض کہتے ہیں آفٹرنون مراد ہے, مغرب, عصر اور مغرب کے درمیان, لیکن بہرحال. اور بعض کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں, اور شاید زیادہ بہتر یہی ہے کیونکہ ادھر کے لیے لفظ اصیل بھی آتا ہے, شام کے لیے. آفٹر نون کے لیے اصیل الف صاد لام سے بھی آتا ہے, اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کو, جس طرح سے وہ یعنی ڈان اور سن رائز کے درمیان ہے یہ سن سیٹ, اور پھر آگے جو وہ ہورائزن پہ سرخی غائب ہو جاتی ہے, اس وقت تک کے وقت کو عموماً کہتے ہیں. اگر عربی میں اسے عتمہ کہتے ہیں, جب مکمل اندھیرا ہو جائے، عین تے میم. بلکہ بعض صحابی عشاء کی نماز کو عتمہ ہی کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو نماز عشاء کہا کرو، اور خود عشاء کا لفظ بھی عین شین واو، بالکل اندھیرا ہو جانا جب کچھ نظر نہ آئے، وہی وہیں سے نکلا ہے. کیونکہ عشاء یا عشاء کے اصل میں نے رات کو نظر نہ آنا، پھر بمعنی اتنی تاریکی ہو جانا کہ کچھ نظر نہ آئے، وہ ان من میں عشاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ بھی عشاء، ان کا جو حمزہ ہے وہ واو سے ہی بدلا ہے. تو عشیے اس وقت کو کہتے ہیں مطلقاً، اور کسی ایک دن کی اس کی بات ہو رہی ہو تو پھر عشیتن واحد لگا لیتے ہیں، تائے وحدت، اور عشیتن بھی آتا ہے. ان معنوں میں ایک لحاظ سے عشیتن واحد ہے اور عشی جمع بنتا ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے، کہ تمام وہ وقت جو مغرب سے اس کے درمیان جتنے ہمیشہ ہوتے ہیں وہ سب عشی کہلاتے ہیں. کسی ایک دن کی بات عشی کی ہو رہی ہو تو پھر عشیتن کہیں گے. قرآن کریم میں دونوں طرح ہے، عشیتن و ضحاہا، کسی ایک ایوننگ کی بات ہو رہی ہو تو عشی کا معنی عشیون ایوننگ، آفٹر ایوننگ بلکہ. تو صبح اور شام اسی لیے ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، لیکن معلوم رہے کہ عشی کا ترجمہ محض ایوننگ نہیں ہوتا، بلکہ ایوننگ سے لے کر ڈارکنیس چھا جانے تک کے وقت کو عشی، اور غدا صبح ڈارکنیس کے جانے، ڈان کے آنے سے لے کر سن رائز تک، سورج نکلنے تک کا وقت کہلاتا ہے. تو عام اردو میں یہی کہیں گے، اتنی باریکی باریک لفظ اردو میں تو نہیں ہے کہ فلاں وقت کے لیے یہ لفظ ہو اور فلاں کے لیے یہ لفظ ہو، عربی میں یہ چیز ہے. تو بالغداۃ والعشیہ کا ترجمہ مجبوراً یہی کرنا پڑے گا، صبح اور شام. رج یدعون ربہم بالغداۃ والعشیہ، بے دعا کا کوئی صلہ نہیں ہے یہاں، بے فی کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ صبح اور شام میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وہ یدعون کے ساتھ ہے، اور صبح اور شام کی نماز کہہ لیں، فجر کی اور عشاء کی یا اور ذکر اللہ جو بھی ہو، جو صبح کو اور شام کو باقاعدہ اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے نفس کو روکیے، یعنی ان کے ساتھ رہیے، ان کو چھوڑیے نہیں. اور آگے اس یدعون کا ایک اور حال ہے، یریدون وجہہ، اس حالت میں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں اس کے چہرے کا. یہاں یدعون کا جو ہے نا وہ ضمیر فاعل ہم، اس کا حال ہے یریدون، کیونکہ واو تو نہیں آئی کہ پکارتے بھی ہے اور یہ چاہتے ہیں. یہاں پھر یہ جو مضارع کا صیغہ آیا، یہ حال ہوگا، اس حالت میں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، اراد یرید و ریوا و دال سے، وجہہ اس کا چہرہ، ہو کی ضمیر اللہ تعالی کے لیے، ربہم کے لیے، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں. یہ ایڈیم ہے اس کی رضا طلب کرنا کے لیے، اس کا چہرہ طلب کرنا، ابتغاء وجہہ، اراد وجہہ، ان دونوں کے معنی، اس کا ابتغاء میں نے تلاش کرنا، ارادہ میں نے چاہنا، ارادہ کرنا، اور اس سے مراد ہے رضا الہی تلاش کرنا. جب یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اس کی رضا طلب کرتے ہیں، طالب ہے اس کے منہ کے، یہ خیر لفظی ترجمہ ہے. ولا تعد عیناک عنہم عدا یعدو عدوان، دوڑنا آگے یعنی بھاگ جانا، حد سے گزر جانا، حد پھلانگ جانا، یہ سارے معنی اس کے عدا یا عدو عین دال واو کے، اسی سے لفظ عدوون بنا ہے. تو عدا یا عدو سے یہ لا تعدو کون سا صیغہ ہے، کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ نہیں ہے، غائب کی. دیکھیے لا تعدو فعل نہیں مخاطب کا بھی ہو سکتا ہے، تو نہ آگے بڑھ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مخاطب کا ہو تب بھی آئے گا نا، لا تعدو، لا ادا یا ادو، لا تعدو وا، لا تعدو، قرآن میں آیا لا تعدو فی سبت، اس طرح سے لا تعدی، لا تعدو وا، لا تعدینا، وہ تو یوں بنے گی گردان. لیکن یہاں اگر یہ آگے عین آ کا نہ ہوتا اور یوں ہی ہوتا ولا تعدو عنہم، تو پھر یہ ترجمہ ہو سکتا تھا تو آگے نہ بڑھ ان سے، لیکن اب یہ عین آ کا آیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہی تعدو کا فائل ہے، عین آکا تیری دونوں آنکھیں، عین آنے نون گرا اور یہ رفع ہے عین آ کی، معلوم ہوا کہ یہی تعدو کا فائل ہے. تو نہ بڑھے تیری دونوں آنکھیں، یوں بنا مفعول، چاہیے کہ نہ آگے گزر جائے تیری دونوں آنکھیں، آگے نہ بڑھ جائیں اور نہ دوڑے تیری آنکھیں. یہی کیا ہے انہوں نے ترجمہ، کیونکہ آدھا یادو کا معنی دوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے سلے کے ساتھ آیا، ادا ان ہو تو پھر معنی ہوتا ہے دوسری طرف پھر جانا، ادا کے معنی تو دوڑنا ہی ہوتا ہے، ادا ان دوڑتے دوڑتے اس سے دوسری طرف نکل جانا، یہاں ان کا سلا آیا ہے. ولا تعدو، نہ دوڑے، چاہیے کہ نہ دوڑے، عین کا تیری دونوں آنکھیں. اب عربی میں تو دونوں کا فعل موجود ہے، لیکن اردو میں اگر ہم آنکھیں ہی کر لیں تو ٹھیک ہے، اردو میں تو کوئی تثنیہ ہوتا نہیں نا، وہاں تو دو بھی جمع ہے، اس لیے اگر کہیں اپنی آنکھیں تو مراد ہوگا، دو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کی چار آنکھیں نہیں ہوتی. تو عربی میں یہ محاورہ ہے، کیونکہ وہاں انہیں یوں نہیں کہتے، کیونکہ وہاں ایک آدمی کی دو تو دو سے زیادہ آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے ولا تعدو اعینوں کا نہیں کہیں گے. اردو میں ایک آنکھ اور آنکھیں، یا واحد یا جمع ہوتا ہے، تو عربی میں دو لگانا پڑا، کیونکہ وہاں آنکھیں دو ہوتی ہیں، اس کے لیے لفظ لگایا. واحد لگایا تو ایک آنکھ بنتی ہے، جمع بنائے تو ایک آنکھ سے زیادہ نہیں بنتی، تو اس لیے وہاں تثنیہ کا صیغہ ضروری ہے، اردو میں ضروری نہیں ہے. ولا تعدو عینک عنہم، تیری دونوں آنکھیں، ان سے دوڑ نہ جائیں، یعنی ان کو نظر انداز مت کرو، یہ ہے اصل مفہوم. لا تعدو عینک عنہم، تیری آنکھیں ان کو نظر انداز نہ کرے. اب یہ حکم آنکھوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ انداز بیان ہے، مطلب یہ کہ تو نظر انداز نہ کر ان کو. تُرید زینت الحیات الدنیا، تو ارادہ کرتا ہے دنیاوی زندگی کی زینت کا. ارادہ یرید، پھر وہی آیا ہے زینت، زی یہ نون سے زان یزین. تُرید زینت الحیات الدنیا، حیات الدنیا، الحیات الدنیا صفت موصوف ہے، اردو میں اس کا ترجمہ دنیاوی زندگی، اور چاہے تو ترکیب اضافی کے ساتھ دنیا کی زندگی. قرآن کریم میں بھی حیات الدنیا کہیں کہیں صفت موصوف آیا، کہیں کہیں مضاف مضاف الیہ ہو کر آیا، الحیات الدنیا یہ صفت موصوف ہے. صرف حیات الدنیا اگر آئے تو پھر وہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا. تو وہ زندگی جو قریب کی ہے، دنیا اور حیات کی اصل اور مادے وغیرہ کی بات پہلے گزر چکی ہے. تو چاہتا ہے دنیاوی زندگی کی زینت، یعنی کیا تیرا یہ ارادہ ہے، اور اس میں وہ ہے کہ غریبوں کو نظر انداز کر کے وہ امیروں کی طرف مائل ہونا، وہ کچھ بیک گراؤنڈ وغیرہ میں چیزیں ہیں جو اور صورتوں میں بھی مضمون آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ رہو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تو نہ اطاعت کر. وَلَا تُطِعْ، اب سیدھا نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ عورت نہ اطاعت کرے. ولا تطع، تو اطاعت مت کر، تو واو عین سے عطا یطیعو، اطیع اطیع اطیعو، اور لا تطع لا تطیع لا تطیعو، یوں نہیں بنیں گی. تو مت اطاعت کر من اغفلنا، اس کی اطاعت، اطاعہو ڈرک مفعول آتا ہے، مت اطاعت کر اس کی جو کہ، من مفعول ہے لا تطع کا. اغفلنا، ہم نے غافل کر دیا، بے خبر کر دیا، اور یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن آگے ان ذکر نا کی وجہ سے یہ معنی نہیں. اغفلہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا، اغفال کے معنی نظر انداز کرنا بھی ہوتا ہے، یہاں غافل کر دیا والا معنی اغفل یغفل باب اغفال ہے. من اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو. بن تو سکتا تھا میں نا، ہم نے نظر انداز کر دیا اس کے دل کو، لیکن آگے ہے عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، لہذا وہ میں نا غفلہ کے بعد عن کا صلہ ہی لگتا ہے، حتیٰ کہ اسم فاعل بھی آئے. وما اللہ بغافل عما یعملون، اللہ نہیں ہے غافل اس چیز سے، غفلہ کے بعد عن کا صلہ لگتا ہے، من نہیں لگتا، غفلہ من ہو نہیں کہتے، غفلہ عن ہو کہتے ہیں. تو اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو. قلب اس کا مفعول ہے، قلب نصب میں آیا ہے، بے کی زبر اسی لیے ہے، ان ذکر نہ اپنی یاد سے، تو اس کی اطاعت مت کر، اس کے کہنا مت کر، چل اس کے کہنے پر جس کو ہم نے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اور مراد ہے جو خدا کو کبھی یاد نہیں کرتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. وتبع ہواہ، صرف یہی نہیں کہ یاد حق سے غافل ہے، اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. اتبع یتبع، تبع یتبع، مجرد اتبع یتبع، باب افتعال، پیروی کرنا. وتبع اس نے پیروی کی، تے مدغم ہو کے ڈبل تے بنتی ہے. ہوا ہو اپنی خواہش کی، ہے واو یہ مادہ، ہون خواہش. یہ لفظ ہویہ یا ہوا بھی استعمال ہوتا ہے مجرد، اور اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا. ہویہ یا ہوا، ہون، کسی سے دل لگانا، اس کی بڑی خواہش کرنا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. بما لا تہوا انفسهم، جس سے محبت نہیں کرتی ان کی جانیں، جس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس طرح سے ہوی یا ہوا، محبت کرنا، پسند ہونا، مائل ہونا کے معنی میں آتا ہے، اور اس میلان اور کشش کو کہتے ہیں عربی میں ہون، جیسے ہدند ہے. اور یہ ہوا یہوی بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گہرائی میں گرنا. اور تہوی بالریح فی مکان صحیح، لے جائے گا نیچے گڑھے میں اس کو شرک وانگ، ستارویں پارے میں آتا ہے. تو یہ مجرد دو طرح آتا ہے، اور مصدر کا فرق پڑتا ہے. ہوا یہوی کا شاید ہوین یا کچھ اور مصدر آتا ہے. بہرحال فعل ایک ہی مادے سے، وہ گرنے کا بھی اور محبت کرنے کا بھی. تو ہویہ یہوا، خواہش کرنا، محبت کرنا، اور اس کا ناؤن ہے یا ورب ہے ہون. یہ ہون جب اس پہ الف لام لگے گا تو الہوا ہو جائے گا. وما ينطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. الہوا قرآن میں استعمال ہو، اور اگر مضاف ہوگا تو دیکھیے یہاں پھر ہوا ہو، اور وہ یہ کا دندانہ لکھا گیا ہے تاکہ معلوم رہے کہ اصل لفظ ہے واو یہ ہے. ہوا ہو اس کی خواہش، اپنی خواہش. یہی لفظ اردو میں ہوا ایئر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی سے آیا ہمارے ہاں ہوا، میں نے لالچ، ہوا و ہوس، لالچ اور خواہشات. تو وتبع ہوا ہو. ہوا و ہوس سے مجھے پتہ نہیں، کریمہ کا ایک شعر تھا کس زمانے میں پڑھا تھا، ہاں بلکہ وہ پہلا شعر ہی ہے کریمہ کا، کریمہ میں بخشا ہے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں اپنی خواہشات کے جال میں پھنسا ہوا ہوں. وہ ہوا کا لفظ فارسی میں اس طرح استعمال ہوا ہے، اردو عربی میں الف سے استعمال ہوتا ہے. وتبع ہوا ہو، وکان امرہ فرطا، خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اندھا دھند، اور اس کا معاملہ تو فرط ہے. کانا امرہ، اور فروتن کانا کی خبر ہے. فروتن فے رے تو مادہ سے فرت یفرتو، فرت یفرتو حد سے بڑھنا، اور کئی مختلف معنوں میں یہ مجرد میں ہی استعمال ہوتا ہے. پہلے جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے فرتن. وہ عرب میں تو اس کو کہتے تھے کہ ایک آدمی کو بھیجتے تھے بھائی کہیں پانی وانی تلاش کرا، اور پھر وہاں جانور لے جائے، تو وہ جو پہلے پانی پہ پہنچتا تھا تلاش کرتا تھا، پھر باقیوں کو کہتا تھا کہ تم بھی ادھر آ جاؤ، اس کو عربی میں فرتن کہتے تھے. تو اسی سے یہ بچوں کی جنازے کی دعا میں آیا ہے، اللہم اجعلھا ہو یہا لنا فرتن وشافعا ومشفعا، جو لفظ آتا ہے فرتن، یعنی ہم سے پہلے حوض پہ پہنچنے والا ہو، ہمیں بھی بہشت میں لے جائے. ان معنوں میں کوئی ہے دعا جنازے کی یاد بچے کے لیے؟ کیا پڑھتے، قرآن کالج میں پڑھ رہے ہو، اور جنازے کی دعائیں تو کم از کم آنی چاہیے. اچھا، کانا امرہ فرتن. اب یہ جو فرت ہے، فرت اور بھی معنی میں گھوڑا جو پہلے بڑھ جائے اس کو بھی کہتے ہیں، اور مصدر بھی ہے، اور اس کے معنی ہے بے اعتدالی، اصل معنی ہے تجاوز کر جانا، اور اس میں عموماً حد سے بڑھنے کا معنی ہوتا ہے، لیکن بنیادی معنی ہوتا ہے جس میں بیلنس نہ ہو، توازن نہ ہو. या इधर घट जाए या बढ़ जाए। इन मानों में हद पर ना रहना, ये तर्जमा इन्होंने किया, वो ठीक है। इसी से आपने अफराता युफरतो इफरातन और फर्राता युफरतो तफरीतन, ये दो लफ्ज भी उर्दू में आम चलते हैं, इफरात और तफरीत, जिसको जाहिल लोग अफरात तफरीत भी कह देते हैं, वो बाबे फाल और बाबे तफील के मस्दर हैं। एक के मैंने हद से बढ़ जाना, एक के मैंने हद से पीछे रह जाना। तो इफरात और तफरीत यानी ठीक दरमियान में ना होना, या आगे बढ़ जाना या पीछे रह जाना, वो इसी से निकले हैं। तो फुरतन का मैंने भी वही है, वकान अमरुहु तफरीतन व इफरातन, गोया के फुरत दोनों के मानों को कवर करता है। उसका मामला तो या हद से बढ़ना या पीछे रह जाना है। इसी का इन्होंने किया हद पर ना रहना, यानी बैलेंस ना रख सकना हक को बातिल में या उसमें तरह से। तो ये सारी आयत कि तू उन नेक लोगों के साथ रहे जो दिन रात रब को याद करते हैं सिर्फ उसकी रजाए इलाही की तलब के लिए, उनसे तेरी आंखें इधर उधर ना हो, यानी उनको नजरअंदाज मत कीजिए। क्या आप उनको नजरअंदाज करके, ये अंडरस्टूड है, दुनियावी जिंदगी चाहते हैं, यानी अमीरों के साथ जरा ताल्लुकात ज्यादा हों, वो शायद उस चीज की तरफ इशारा है। और तू हरगिज इताअत ना कर उसकी जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और जिसने अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो चल पड़ा, और जिसका काम जो है वो इफरात और तफरीत का है। बुनियादी मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यकीनन, लेकिन हर मुसलमान मुखातिब है, हर एक को ये हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये बातें ही नहीं करनी चाहिए, किसी की इताअत करना जो कि अंधाधुंध चल रहा है खुदा के कानून को छोड़कर, वो जायज नहीं है। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للغالبين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم وقل اور تو کہہ دے الحق من ربكم حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے الحق مبتدا من ربكم جار مجرور مضاف مضاف الیہ وغیرہ ترکیب آپ سمجھ رہے ہیں الحق من ربكم حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے یعنی حق تیرے رب کی طرف سے ہے سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ تو سیدھا سا جملہ ہے فمن شاء پس جو چاہے من شرطیہ ہے جو کوئی بھی چونکہ شرطیہ کے معنوں میں آیا اس لیے شاہ کا ترجمہ ہم مستقبل یا حال میں کر سکتے ہیں ہے تو ماضی جس نے چاہا جو چاہے گویا کہ یشاؤ کے معنوں میں ہے فل یو مین بس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے فل یو مین یہ اصل میں ہے لیو مین لام امر غائب کا لیو مین اسے چاہیے کہ ایمان لے آئے اور اس لے پر جب فے یا واؤ لگتی ہے تو لام ساکن ہو جاتی ہے لام کئے میں نہیں ساکن ہوتی اگر ہوتا لیو مینا تاکہ وہ ایمان لائے فے بھی لگتی تو فل یو مینا ہی پڑھتے آپ یہ لام امر ہے جو اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کی پہلے ایک دو مثالیں فل یفرحو وغیرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں فل یتق اللہ میں فل یو مین پس اس کو چاہیے کہ ایمان لے آئے جو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ایمان لے اب دیکھیے چاہتا ہے اور چاہیے تو ہمیں امر غائب کو اردو میں مجبوری میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا اسے چاہیے اس پر واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں لیو مین کا بہنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائے اس پر واجب ہے کہ ایمان لائے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لائے امر سے تو اس طرح ترجمہ کریں گے نا تو فمن شاء فلیؤمن پس جو چاہے اسے چاہیے کہ ایمان لے آئے اس پر واجب ہے کہ ایمان لے آئے یہ معنی بنے گا اردو میں پھر اس کا ترجمہ ہوگا جو چاہتا ہے ایمان لے آئے جو ترجمہ محاورے میں ہو جائے گا جس کا جی چاہے ایمان لے آئے ومن شاء اور جس کا جی چاہے فل یکفر وہ کافر ہو جائے یہ بنا ترجمہ ومن شاء اور جو چاہے فل یکفر پس اسے چاہیے کہ کفر کر لے تو یہ دو فکریں جو ہے فمن شاء فل یومن ومن شاء فل یکفر ان کا لفظی ترجمہ بنتا ہے جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے. یعنی اب ہم نے حق تو رب کی طرف سے آ گیا تمہاری طرف, قل الحق من ربکم, اب جس کا جی چاہے کافر ہو جائے جس کا جی چاہے مومن ہو جائے. یہ ہے عبارت کا معنی. اور اس میں آپشن نہیں دی گئی کہ جی ہمارے ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے اچھا جو مرضی ہے کرو, یہ دھمکی کا ایک انداز ہوتا ہے. اگلی عبارت پھر اس کی تائید کرتی ہے, یہ نہیں میں نے کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے چاہے تو کافر ہو جاؤ مانو یا نہ مانو ٹھیک ہے. بظاہر عبارت کا معنی تو یہی لگتا ہے نا. تو جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں اب جو جی چاہے کرو, یہ ہم چھٹی نہیں دے رہے ہوتے, دھمکی کا انداز ہوتا ہے. ہماری زبان میں بھی ایسے موقع پر یوں کہتے ہیں جو جی چاہے کر لو, تو یہ اجازت نہیں دی جا رہی ہوتی, دھمکی ہوتی ہے کہ اس کے نتائج سہنے کے لیے تیار رہو پہ. تو یہ فمن شاہ افل یومن ومن شاہ افل یکفر, جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے, جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. حق سے مراد سارا حق آتا ہے کہ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا, دین قرآن سب کے لیے ہی یہ لفظ ہے کہ جو سچ ہے وہ تو تیرے رب کی طرف سے آ گیا ہے, اب جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے انکار کرے. یہ آپشن نہیں ہے, دھمکی ہے. اگلی عبارت پھر اس کو واضح کرتی ہے کیونکہ آگے آیا انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے تیار کر رکھا ہے مجرموں کے لیے ایک آگ کو. اب یہ بتا رہا ہے کہ وہ لفظ دھمکی کا تھا, ٹھیک ہے کر لو ادھر جانا ہے تو ادھر جانا ہے تو ہم نے مجرموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے, مطلب یہ ہوا کہ کافروں کے لیے. اعتدنا آئنتے دال مادہ ہے, باب افعال آتا ہے اعتد یعتد, یہ افعال اعتادن تیار کرنا ٹو پریپیئر کے معنوں میں آتا ہے. اعتدنا, یاد رکھیے عین دال واو وغیرہ نہیں ہے, یہ پورا صحیح مادہ عین تے دال. اعتدنا افعلنا صاف لکھا ہے, ہم نے تیار رکھا ہے کر لیا ہے. للظالمین, بے انصافوں کے لیے مجرموں کے لیے, ظالم یا ظلم کے معنی اور اس کے مختلف, گناہگار مشرک بے انصاف سب مراد ہوتے ہیں. نارن یہ اعتدنا کا مفعول ہے, ہم نے تیار کی ہے آگ مفعول ہے, نصب میں اعتدنا کا مفعول ہے. ہم نے اصل تھا انا اعتدنا نارن للظالمین, مفعول تو پہلے آنا چاہیے تھا, للظالمین پہلے آ گیا ہے, اس کا معنی ہے کہ مجرموں ہی کے لیے تیار کی ہے آگ. یہ جو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے معنوں میں بعض وقت نقطہ پیدا ہو جاتا ہے, ہم نے تیار کیا ہے ظالموں ہی کے لیے ایک آگ. احاطہ وہ آگ جو کے, آگے فعل آ رہا ہے, احاطہ بہم جس نے گھیر لیا ان کو. احاطہ یوں ہی تو پڑھ چکے ہے واوتے باب افعال احاطہ یحیطو, اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول نہیں آتا. عربی میں یوں نہیں کہتے احاطہ, عربی میں کہتے ہیں احاطہ بہی, اس نے اس کو گھیر لیا. یہاں اسی لیے بہم آیا ہے, گھیر لیا اس نے ان کو. لیکن احاطہ مذکر کا صیغہ ہے, نارن کے لیے نہیں ہے. پھر احاطہ تا ایک ایسی آگ جس نے کہ گھیر لیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ احاطہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ نار مونس حقیقی نہیں ہے. لیکن آگے لفظ ہے سرادقہا, یہ رفع میں آ رہا ہے, معلوم ہوا کہ احاطہ کا فاعل یہ ہے اور ہا کی ضمیر نار کے لیے ہے. گھیر لیا ان کو اس آگ کے سرادق نے, یوں بنے گا ترجمہ, فاعل احاطہ کا سرادق ہے. ہم نے تیار کی ظالموں بے انصافوں گناہگاروں کے لیے ایک ایسی آگ کہ گھیر لیا ان ظالموں کو اس آگ کے سرادق نے, یوں بنے گا ترجمہ سرادقہا. سرادق بظاہر معلوم ہوتا ہے جمع کا لفظ ہے, یہ واحد ہے جمع, اس کی سرادقات آتی ہے سرادقن, اور ویسے یہ شاید غیر منصرف بھی ہے لفظ کیونکہ غیر عربی لفظ ہے عجمی لفظ ہے, لیکن سرادقن ہو سکتا ہے اس لیے کہ کسی خاص چیز کا علم نہیں ہے. سرادق فارسی لفظ ہے, پتہ نہیں اوریجن اس کی اصل لفظ کی شکل کیا ہے, میں نے دیکھا نہیں. تو سرادق کہتے ہیں عموماً قنات یا سائبان کو, لیکن زیادہ قنات جو ارد گرد وہ گھیر لیتی ہے. قنات ہوتی ہے نا, ایک تو ہوتا ہے سائبان, एक होती है कनात, आरजी सी दीवार कपड़े की आप बना लेते हैं, उसको कहते हैं सुरादिक। इसको गालबन ये फारसी का लफ्ज अगर मेरे जेन में दुरुस्त आ रहा है तो शायद सरा पर्दा इसे कहते हैं, यानी जहां तक आपका पर्दा है उसको आप आगे बढ़ा लेते हैं, सेन के साथ या सेन में आगे कर लिया, इतना हिस्सा कनात लगा दी, वो भी एक तरह की चार दीवारी बन गई, पर्दा एक तरफ बढ़ाया हुआ पर्दा एडिशनल गोया के एनक्लोजर के मायने में आता है। तो इसको सुरादिक का मैंने इन्होंने कनाते किया है, असल तो वाहिद बनता है, उस आग की कनात ने उनको घेर लिया, यानी आग ने यूं घेर लिया जैसे कनात में आदमी घिर जाता है। इसीलिए अरबी में बाज दफा धुआं जो निकल रहा हो और सब आदमियों को लपेट ले वो उसमें आ जाए, उसको भी बाज दफा अरबी में सुरादिक कहते हैं, कि वो भी कनात की तरह उनको अपने अंदर, बुनियादी मैंने कनात का ही है कि उस आग की कनात ने, और उर्दू मुहावरे की खातिर जमा कर लिया है कि कनातों ने, उर्दू में जैसे कहते हैं कनात लगी हुई है, कनातें लगी हुई है, यूं भी बोल देते हैं, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है कनात, तो उनके लिए हमने एक ऐसी तैयार की है आग कि जिसकी कनात ने या कनातों ने उनको घेर लिया है, यानी वो उससे निकल के भाग नहीं सकते, ये मायना है, ऐसे घेर लिया है जैसे कनात में कोई इनक्लोज हो जाए। वही यस्तगीसु, और अगर वो इमदाद के लिए पुकारेंगे, गैन वाओ से गासा यगूसो इमदाद करना, इसी से लिए ये गौस, और फिर लोगों ने गौस आजम और क्या क्या बना लिया है। गौस का मायना मदद होता है या मदद करना, मुफेल मुजर्रद में, और हमारे नजदीक ये अल्लाह ही की शान है कि वो किसी की मदद करे, वो एक खास सेंस में, यूं तो कोई आदमी किसी की मदद कर सकता है वो तो और बात है, हजारों तरीके मदद करने के हैं, लेकिन ये कि गैर मरई वसाइल के एतबार से कोई वसीला सामने ना नजर आता हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता, तो फिर अल्लाह ताला के लिए आता है गैन वाव से। और याद रखिए गैन ये से भी एक मादा होता है, गास यगीस हो, उसके मैंने बारिश बरसना होता है, गैस बारिश को कहते हैं, ये गैन वाव से है। बाज मजीद फी के अबवाब गैन ये से और गैन वाव सा दोनों से आ जाते हैं और एक ही माना देते हैं, लेकिन ये नहीं है, इस्तगासा उनमें से नहीं है। अगासा बाज कहते हैं है कि वो गैन ये सा से भी आता है, गैन वाव से भी आ जाता है, बाब फाल माने शायद अलग अलग भी होते हैं, एक जैसे भी होते हैं। बहरहाल ये गैन वाव से इससे बना बाब इस्तफाल, इस्तगवासा या इस्तगवेसो यही बनेगा, और फिर बना इस्तगासा या इस्तगवेसो। यस्तगीसु इस्तगासा यस्तगीसु इस्तगासतन के मैंने है मदद के लिए पुकारना, असल मैंने तो यही है। ये मुकदमे में जो कहते हैं इस्तगासा, यानी एक आदमी मदद के लिए अदालत में जाता है, वो मुस्तगीस है, उसने इस्तगासा किया, ये लफ्ज उर्दू में यहीं से आया, इस्तगासा मस्दर है इस्तगासा यस्तगीसु का। तो इन यस्तगीसु अगर वो मदद के लिए पुकारेंगे, पुकारे तो इन शर्तिया, क्या अमल हुआ इनका, कोई नहीं हुआ, मुजारे का मतलब आ जाएगा, मुजारे तो है ही, नून गिरा है, यस्तगीसूना का नून गिरा, मुजारे तो वो है ही, माजी होता तो मुजारे में तर्जमा करते। इन यस्तगीसु अगर वो मदद के लिए पुकारेंगे, इसी का तर्जमा इन्होंने किया अगर फरियाद करेंगे, फरियाद करना का यही मायना होता है मदद के लिए पुकारना। युगासु तो उनकी मदद की जाएगी। अब ये है बाब इफ़आल से हुई मादा गैन वाव से बाब इफ़आल क्या बनेगा, हाँ अगासा युगीसो इगासा तन इगासा अगासा युगीसो इगासा तन के मैंने मदद करना, फरियाद का जवाब देना। इस्तगासा मैंने फरियाद करना, और अगासा मैंने होता है फरियाद सुनना या फरियाद का जवाब देना, दोनों फेलों का मायना यह है। अब जो अगासा युगीसो है मदद करना किसी की फरियाद पर, उससे मजहूल बनेगा उगीसा ماضی مجهول اور مضارع مجهول بولو، اغیث یغاث، استغاث یستغیث، اس سے بھی مجهول بن سکتا، استغیث یستغاث، جس سے مدد مانگی جائے، جس کے سامنے فریاد کی جائے وہ اس کے لیے مجهول آئے گا، اور اغاث یغیث فریاد سننا، اغیث یغاث فریاد سنی جانا. اب یہ دیکھیے، یغاث جو ہے اصل میں ہے یفعلو، یغاث یغاثان اور پھر یغاثونا، یہی بنے گا نا. اور یہ ان کے جواب میں آیا ہے، نون گر گیا ہے، یغاثو کا نون گرا ہے جواب شرط میں، یستغیثو کا نون گرا ہے ان کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے. اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد سنی جائے گی، مدد کے لیے پکاریں گے تو ان کو مدد دی جائے گی، بما ان ایسے پانی کے ساتھ، یعنی مدد میں وہ پانی دیا جائے گا، کل مہل جو کہ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. مہل میم ہے لام، ویسے اس کے معنی مہلت جو لفظ ہے اسی سے نکلا ہے، محل یمہلو ڈھیل دینا، امحل یمہلو مہلت دینا، آتا ہے ان معنوں میں. لیکن مہلن عربی میں اصل میں تو دھات کو کہتے ہیں، کوئی بھی دھات ہو جو پگھل سکتی ہے. جو دھات پگھل نہیں سکتی اس کے لیے عربی اردو میں تو غالباً کوئی لفظ نہیں، الگ تو ہندی میں ہے، ہندی میں کہتے ہیں دھات اور اپ دھات، لوہا تانبا سونا چاندی یہ دھات ہے. لیکن گندھک شنگرف اس قسم کی چیزیں نکلتی کانوں سے ہیں مگر وہ پگھلتی نہیں ہیں، ان کو سے پگھال کے کوئی چیز نہیں بنائی جاتی، ہوتی تو وہ دھات ہے، کچھ تو وشتے حکیم بناتے ہیں ان کو، پھر ہندی کا لفظ ہے اپ دھات. تو یہ دھات اور اپ دھات، جو دھات ہے جس کو پگھلایا جا سکتا ہے عربی میں، اس کو مہلن کہتے ہیں، چاہے وہ لوہا ہو چاہے تانبا ہو چاہے جو کچھ بھی ہو. پھر یہ عام استعمال ہوتا ہے دھات وہ جب کہ پگھلی ہوئی حالت میں ہو، مہل کا لفظ، اور عموماً پھر پگھلا ہوا تانبے پر زیادہ، شاید اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ پگھلا ہوا تانبا ہی کیا ہے، ورنہ لوہا چاندی سونا جو بھی لیکوڈ ہونے والی دھات ہے سب پہ آ سکتا ہے لفظ مہل. تو بعض نے ڈکشنریوں میں مہل کے معنی وہ پیپ اور گند بھی ہے جو کسی میت سے نکلنا شروع ہو جائے، یعنی لاش گلنی شروع ہو جائے اور اس سے پیپ گند نکلنا شروع ہو جائے، اس کو بھی مہل کہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ترجمہ پیپ سے کیا ہے. پانی ہوگا جو مانند پیپ کے ہوگا، اس کے لیے لفظ قرآن کریم میں غساق اور طرح کے بڑے خوفناک لفظ آئے، اللہ تعالیٰ پناہ دے ان کے لیے، ان کی پھر مدد کی جائے گی ایسے پانی سے جو مہل کی مانند ہوگا. مہل کا معنی وہ مردے کے اندر سے نکلنے والی پیپ بھی ہے، کھولتا ہوا پانی بھی ہے، جو بھی لے لے، یعنی پکاریں گے کہ ہمیں مر گئے ہو پیاسے تو یہ دیا جائے گا، اور پھر وہ بھی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ یشویل وجوہا جلس دے گا، بھون ڈالے گا منہوں کو. شوا یشوی شون کے معنی ہیں بھون دینا، بھون ڈالنا، عربی میں کہتے ہیں شاتن مشویتن، بنی ہوئی بکری گوشت، یعنی جس کو فرائی کیا گیا ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مشویہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکری کے گوشت میں زہر کھلایا گیا تھا اس کے بارے میں روایتوں میں یہی آتا ہے کہ پیش پیش کی گئی تھی شاتن. مسلیہ بھی بات کہتے ہیں کیونکہ سلیہ یسلا کے میں نے بھی آگ میں بھوننا ہوتا ہے، اور مشویہ بھی. تو یشوی مضارع ہے شوا یشوی سے، بھون دیتا ہے، فائل یہ جو یشوی کی ضمیر فائل ہے وہ ہے ماں کے لیے. وجوہا چہروں کو، کہ وہ چہروں کو ہی بھون ڈالتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوفناک ڈسکرپشن ہے، وہاں ان کو آگ گھیرے میں لے لے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فمن شاہ فلیوم ومن شاہ فلیکفر، کوئی آپشن نہیں دی جا رہی کہ مرضی ہے بھائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، مرضی ہے جو کرو. کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیار تو تمہیں ہے لیکن نتائج بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. مرضی دھمکی کے انداز میں ہوتی ہے، وہی ساری دھمکی اس میں ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ بنائی ہے، جو ان کو کناتوں کی طرح گھیر لے گی، آگ کی کناتیں ان مجرموں کو گھیر لیں گی، اور اگر پکاریں گے مدد کے لیے تو مدد کے لیے دیا جائے گا وہ پانی جو کھولتے تانبے کی طرح ہوگا اور جو کہ چہروں کو بھون ڈالتا ہے. ہاں یہی ہے، پیپ کے ساتھ تعلق تو نہیں بنتا، پیپ بھون نہیں ڈالتی وہ، اس لیے وہ جو تانبا پگھلا ہوا ہے نا، یوم تکون السماء کالمہل، قرآن میں آتا ہے نا کہ آسمان ہو جائے گا مہل کی طرح، صاف ذرا پیپ کی طرح نہیں، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہو جائے گا، وہ میں نے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ میں نے بھی چونکہ ڈکشنری میں لکھا ہے مہل کا، اس کے لیے صحیح لفظ تو خساق ہے جو قرآن میں دوسری جگہ استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سے پیپ کے ساتھ باقی بھوننے کا تک نہیں بنتا، انہوں نے یہ کر دیا ترجمہ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وہ معنی کچھ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے. بے سر شراب، کتنا برا ہے وہ پینے کا مال. شراب اینی بیوریج یا ڈرنک جسے آپ کہتے ہیں، کولڈ یا ہارڈ بولتے ہیں نا، کولڈ ڈرنک، ہارڈ ڈرنک، چائے وغیرہ، تو جسے آپ ڈرنک یا بیوریج کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے لیے عربی لفظ ہے شراب. شراب کے معنی وہ جو شراب نشے والی ہے وہ نہیں ہوتے عربی میں، اس کو خمر ان کہتے ہیں یا اور لفظ ہے اس کے لیے. شراب کے معنی مطلق کوئی پینے کی چیز ہے، شرابن طہورا قرآن کریم میں آیا ہے، پاکیزہ پانے بیوریج، عمدہ چیز پینے کی. تو بے سر شراب کتنا برا ہے پینا. شراب شرب یشرب شربن مصدر ہوتا ہے، شراب مصدر تو نہیں ہوتا، لیکن شراب ناؤن ہے، اس کے معنی تو ہوتے ہیں پینے کی چیز. کتنا بری ہے وہ پینے کی چیز جو انہیں دی جائے گی. بے سا فیلے ضم ہے، بے سا شراب و حاضہ یعنی حاضہ الماؤ جس کا اوپر ذکر آیا ہے. وساعت یہاں فعل آیا ہے، یہاں بیسا نہیں کہا، یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ دو دفعہ بیسا آنا چاہیے تھا، بیسا کو ریپیٹ نہیں کیا. وساعت اور کتنا برا ہوا، سا یسو میں نے برا لگنا، برا ہونا، سین واو حمزہ پڑھ چکے ہیں. مرتفقن کتنا برا ہوا، وہ مونس ہے، اور مونس کیوں، دوزخ یا آگ کے لیے لفظ آیا، اس لیے وہ جگہ جو ہے اس کے لیے مونس کا لفظ آیا ہے. وساعت مرتفقن آرام کرنے کی جگہ، ٹیک لگانے کی جگہ اصل کہتے ہیں. ر ف قاف، رفق میں نے نرمی مہربانی بھی ہوتا ہے، عرف کا یورف کو میں نے ٹیک لگانا ہوتا ہے. مرفق کوہنی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ کوہنی سے عموماً ٹیک لگائی جاتی ہے. مرفق مرافق قرآن کریم میں آیا وضو میں، کوہنی کو مرفق کہتے ہیں. تو اس کی بنیادی معنی یہ ہے. باب افتعال سے آئے تو ارتفق یرتفق کے دو معنی ہوتے ہیں، کوئی آسانی بہم پہنچانا معاشی پیسے وغیرہ کی، اس کے لیے بھی ارتفاق کا لفظ آتا ہے، اور ارتفاق کا معنی اوٹ لگانا، ٹیک لگانا، آسرا لینا، یہ بھی ہے. ان معنوں میں مرتفق کون سا صیغہ ہے؟ مفعول ہے، یہ تو تنوین نصب کی لگی ہوئی ہے، کیا مفعول بنا؟ مصدر ہے، مفعول ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، کوئی سوچ کے نہیں بول سکتے کیا ہے؟ اصل میں تو اس میں مفعول کا صیغہ ہے مرتفقن مرتفقن. اب مرتفقن جس کو ٹیک لگائی گئی معنی وہ بنتا ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ مزید فی میں یہی اسم مفعول کا صیغہ ہی ظرف کا معنی دیتا ہے، یہاں یہ ظرف کے معنی دے رہا ہے. اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے آرام، اور کتنا برا آرام، اصل مراد ہے آرام کی جگہ، ٹیک لگانے یا اوٹ لینے کی جگہ، سہارا لینے کی جگہ، وہ آرام کے معنوں میں ہی آتا ہے. تو اس طرح سے مرتفق اسم مفعول ہے بمانا اسم ظرف، مزید فی میں ہمیشہ اسم مفعول ظرف کے معنی ہی دیتا ہے، اور ظرف کا تو وزن ہے مفعلن، وہ صاف ظاہر ہے وہ تو مجرد سے بنے گا، مزید فی سے تو نہیں بنے گا، تو اس میں پھر اسم مفعول ہی ظرف کا کام دیتا ہے. تو کتنا بری ہے وہ جگہ. بے ست شراب، اچھا بے ست نہیں آیا، یہ مذکر آیا ہے، ساعت مونس آیا ہے، اس لیے کہ بے سا میں پانی کی طرف اشارہ ہے، جو کھولتا پانی پلایا جائے گا، یا المحل وہ مذکر لفظ ہے، بے ست شراب و المحل یوں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر فعل مدح یا ضم کی، وہ رفع میں آتی ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. یہ افعال آپ نے پڑھے ہیں جو اصل فعل کے علاوہ ہیں، ناقص اور یہ، ان میں یہی چلتا ہے، ایک ان کا اسم ہوتا ہے، ایک ان کا خبر ہوتا ہے، کیونکہ دراصل وہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، اس لیے ان کے فاعل مفعول نہیں کہلاتے، کہلاتے ان کے اسم اور خبر ہیں، کانا ہو، بے سسا وغیرہ ہو، یہ اس طرح سے. تو بے س شراب و شراب کو یوں نہیں کہیں گے کہ بے سا کا فائل ہے، یہ ہے اس کا اسم، ایک خبر ہوتی ہے رفع میں آگے، وہ بعض دفعہ حذف کر دی جاتی ہے. یہاں اصل لفظ ہے بے س شراب و ذالک المول یا المول، وہ کھولتا پانی کتنا پورا بیوریج ہے، اور ساعت مونس ہے، یہ آگ کے لیے آیا ہے، اور وہ آگ جو ہے کتنی بری ہے، آرام کی جگہ. تو مونس کا صیغہ آگ کے لیے، مذکر کا صیغہ محل یا پانی کے لیے ہے، یہ اس طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے آیا ہے. اور اگر اس کو سا مرتفقہ کہہ دیتے تو بھی وہ اس ٹھکانہ مراد ہوتا، لیکن یہ قرآن کریم کے لفظوں کا ایک ہی معنی میں ادھر اور لفظ تھوڑا سا ادھر، اس سے کہ عبارت میں بیوٹی پیدا ہوتی ہے، کہ بجائے اسی قسم کے سیم ورڈنگ کو دوبارہ تکرار کرنے کے، معنی وہی اور لفظ الگ. یہ تو بہت بڑی سزا بیان ہوئی ہے جو دنیاوی زینتوں کے پیچھے لگ کر اور جن کے دل یاد خدا سے غافل ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جن کے معاملات میں عدل انصاف نہیں افراط و تفریط ہی ہوتی ہے، یا کسی اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر بتایا کہ وہ حق تو تیرے رب کی طرف سے، اب تمہاری مرضی، ایمان لے آؤ یا کافر بنو، لیکن کافر ہونے کا یہ انجام ہے، یہ سوچ لو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو وہ غوث کہنا درست تو نہیں ہے، اور کسی سینس میں کہہ دیں تو یوں تو غاثہ یغیث ہو، دنیاوی طور پر مدد کے لیے بھی آتا ہے، لیکن وہ جو غوث کے وسائل سے ماورا کوئی مدد کرتا ہے، کوئی وسیلہ سامنے لو، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. جس طرح سے پکارنا سے مراد خاص دعا کا پکارنا ہے، یوں تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں او بھائی ہو رہے ہیں گال سنی، اب اس سے آدمی مشرک تو نہیں ہو جاتا. تو بدقسمتی سے یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ اس طرح کے ایج پہ اس سے کام لیتے. اور یہاں تو یہ پچھلے دنوں طاہر قادری صاحب نے وہ جو جن کی قبر بنی ہے ان کے پاس غوث الورا کا لفظ استعمال کیا تھا اشتہار میں، پوری کائنات کو مدد کرنے والا، چاند سورج ستاروں کو بھی گردش بوئی دل دے رہا ہے گویا کہ. بہرحال یہ ایکسٹریمسٹ ہونا یہی بری بات ہے قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے، دوسرے کی ضد میں آ کے ایک انتہا پہ چلے جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کو عنوان انہوں نے رکھا ہے پیشگی تنبیہ، اور یہ ہیں ابتلاء و آزمائش کے دور میں اہل ایمان کے لیے ہدایات. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو. استعان یستعین سورۃ فاتحہ میں یہاں پڑھ چکے ہیں، عین واو نون مادہ سے فعل امر ہے. پہلا صیغہ کیا بنے گا فعل امر کا؟ ہاں استعین، استعینا، استعینوا، یوں بنتا ہے. مدد مانگو، بصبر، صبر کے ساتھ. استعینوا کے بعد جس سے مدد مانگو وہ عموماً ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، اور بعض دفعہ شاید اس کے ساتھ من بھی لگ جاتا ہے. استعان اللہ و استعان من اللہ ہے. آپ نے پڑھا ایاک نستعین، یعنی نستعین کا، اور میرے خیال میں کہیں قرآن کریم میں من بھی آیا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. بہرحال وہ تو وہ ہے جس سے مدد لی جائے اور دی جائے. تو یہ بصبر بے سببیہ ہے، یہ نہیں میں نے کہ صبر سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، یہ معنی بنتا ہے. صبر کوئی وہ چیز نہیں کہ اس سے جا کے مدد مانگو. استعینوا کا معنی تو یہی ہے، استعین اللہ یا جیسی بھی ضرورت ہو مدد کی، لیکن صبر کے ذریعے سے، وصلات اور صلات کے ذریعے سے، یعنی ان کو وسیلہ بنا کر ان سے صبر سے بھی کام لو، مشکل میں گھبراؤ بھی نہیں اور نماز پر بھی قائم رہو. یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے. یہ دو باتیں ہیں، صبر سے اور صلات سے کام لو، یعنی صبر صلات دونوں کے معنی الگ ہو چکے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں اصل بات تو صبر ہی ہے، تو نماز تو خیر دعا کی صورت بنتی ہے، اس لیے یوں نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین، ہونا تو چاہیے تھا. یعنی اس عبارت کا تو تقاضا تھا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، چاہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ اصل فضیلت صبر کی ہے، اس لیے اسی کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالی صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا معنی ثابت قدم رہنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے حواس قائم رکھنا، یہ سارے معنی صبر کے ہیں، یعنی ایڈورس حالات میں صاف ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا وہ ایڈورس حالات میں بھی ہوتا ہے. ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر یعنی برائی سے رکنا بھی صبر ہے، اور نیکی پر جب اللہ مجبور کرے اور ہمیں پیسے دینے پڑے، یہ بھی ایک صبر کی صورت تو بنتی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ یہ نہ کیا جائے. بہرحال صبر کے معنی زیادہ تر مصیبت اور برے حالات میں، ابتلاء کے دور میں، مخالفت کے وقت میں ثابت قدم رہنا، اس کے لیے صبر کا لفظ آتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں. وَلَا تَقُولُوا، تم مت کہو، قَالَ يَقُولُ سے فعل نہیں ہے، پہلا صیغہ کیا ہوگا اس کا؟ لا تقل، کیا تم اس کے نئی بھی نہیں بنا سکتے؟ ولا تقولو، اور تم مت کہو، لے اس کو، من جو کہ، یقتلو قتل کیا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، مجہول ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتن. اب دیکھیے اموات تو میتن کی جمع ہے، اور من تو ہے واحد، اور یقتلو بھی اس کے مطابق واحد آیا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ میتن یا میتن، جمع کیوں آیا؟ اس لیے کہ من واحد جمع دونوں پر بولا جاتا ہے، من لفظ کے لحاظ سے واحد ہے، معنی کے لحاظ سے جمع کو بھی شامل ہے. اس لیے یہاں ترجمہ جو کہ قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. یوں ترجمہ من کی وجہ سے ہوگا. من یقتلونا ہو سکتا تھا لیکن من کی وجہ سے یقتل بھی کہا اور من میں جمع کا معنی بھی آ گیا. جیسے ومن الناس من یقول آمنا, یقول اور پھر آگے آمنا. تو یوں یہ جمع کا صیغہ ہے. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے قتل ہوئے ان کو مت کہو امواتن. اب دیکھیے امواتن نکرہ اور رفع میں آیا ہے. یہ اگر تقولو کا مفعول ہوتا تو امواتن ہونا چاہیے تھا. اور بونگے خانوں کو سمجھ آ رہی ہے اس لفظ کی؟ تقولو کا مفعول ہوتا تو امواتن ہونا چاہیے. اب یہ رفع کیوں آ گئی؟ کیوں بھائی؟ اچھا چلیے امواتن کیوں آیا؟ دیکھیے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایک جگہ یوں بھی آیا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا. وہ سیدھی بات ہے کہ تقولو کا مفعول ہو گیا, یہ نہ کہو. یہاں امواتن کیوں آئے؟ یہ خبر بن رہی ہے ایک مبتدا معذوف کی. آپ رفع اور تنوین سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یا یہ کوئی مبتدا مؤخر ہو یا خبر ہو, یہی اندازہ ہوگا نا. تو یہاں اصل میں ہے ہم امواتن, نہ کہو اللہ کی راہ میں مرے ہوئے کو کہ وہ مردہ ہیں. ہم معذوف ہے اس لیے خبر رفع میں اور نکرہ ہو کر آئی ہے. ہم امواتن اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ مردے ہیں. اردو میں تو یہی کریں گے کہ مردے ہیں. اب یہاں بھی اردو میں بھی وہ معذوف ہو گیا ہے نا کہ مردے ہیں. یوں نہیں کہا کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردے نہ کہو, پھر تو مفعول کے ساتھ ترجمہ ہوتا. اب انہوں نے ترجمہ اس ترکیب کو سامنے رکھ کے کیا کہ یہاں ہم معذوف ہے, اور اردو میں بھی ہم کو معذوف کر کے ترجمہ ہو گیا. مت کہو جو رائے خدا میں مرے مردے ہیں, یعنی وہ مردے ہیں, یہی مراد ہے نا. اب اردو میں بھی اگر ہم وہ ہٹا دیں تو وہی لفظ بنتا ہے کہ مردے ہیں, معنی پورا ہو جاتا ہے. لفظ کا لفظ کے ساتھ ترجمہ اور ترکیب ناوی کا بھی خیال رکھ لیا گیا ہے. ان چیزوں کو سوچا کریں. بل احیاء بلکہ زندہ ہیں, بل تو بلکہ ہوا. اب احیاء کو بھی دیکھیں, یہ بھی رفع میں اور نکرہ ہے, یہ بھی خبر ہے. حی ان کی جمع ہے. بل ہم احیاء, یہاں بھی یوں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں. اب یہاں انہوں نے وہ لگا کے ترجمہ کیا ہے. اگر یوں کر دیتے بلکہ زندہ ہیں تو بھی ٹھیک تھا, لیکن یہاں انہوں نے ایک جگہ وہ کو ظاہر کیا ایک جگہ نہیں کیا. اردو تقاضف جو اردو محاورے کا ہے بل احیاء یعنی بل ہم احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون مگر تم سمجھتے نہیں. لیکن لیکن نہ ہوتا تو اس کے ساتھ اسم ہی آ سکتا تھا. لیکن کے ساتھ فعل لا تشعرون آ گیا ہے. اگر لیکن نہ ہوتا تو پھر ہوتا ولیکنکم لا تشعرون, پھر ایک ضمیر لگانی پڑتی. ولیکن مگر لیکن لا تشعرون یعنی لا تشعرون بہی, عموماً شعر یا شعروں کے ساتھ بے کسل آتا ہے. شعر بہی اس نے فلاں بات کو سمجھا, اس کا شعور کیا. ولیکن لا تشعرون بہی تم اس بات کو نہیں سمجھتے, اور وہ بہی معذوف ہے, تم نہیں سمجھتے, تم نہیں جانتے, تمہیں شعور نہیں, تمہیں خبر نہیں, جو بھی ترجمہ کر لو. ولنبلونکم وی فعل لائے لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ. بلا یبلو آزمانا, ولنبلونکم ہم تم کو ضرور ہی آزمائیں گے. بشعین کسی چیز کے ساتھ آزمانا پر وہ بے آتا ہے. بلا ہو بے قزا و قزا, ابتلا بھی آتا ہے. جیسے آیا از ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, آزمایا فلاں چیز کے ساتھ. ولنبلونکم ہم تم کو ضرور ہی آزمائیں گے. بشعین کچھ چیز کے ساتھ, شعین کسی چیز کے ساتھ, بظاہر یہاں تک تو یہ ترجمہ بنتا ہے, لیکن شعین کے بعد آگے من سے بیان شروع ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں من بیانیہ, یعنی وضاحت ہے اس چیز کی کہ وہ کیا چیز ہوگی. بشعین من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, یہ سارا اس من کے ساتھ ہے کہ وہ چیز اس قسم کی ہوگی. من کا معنی ہے از قسم. جب یہ بیانیہ ہو تو یوں اس طرح کی یہ معنی اس کا بنتا ہے. من الخوف ہے ڈر سے, یعنی از قسم خوف, والجوع اور از قسم بھوک. وہ چیز خوف کی قسم کی بھی ہوگی, بھوک کی قسم کی بھی ہوگی, یعنی اس میں وہ چیز میں خوف بھی شامل ہوگا بھوک بھی. خوف کے معنی تو ہیں ڈر, اور یہ ڈر کی بیسیوں صورتیں اجتماعی اور انفرادی ہو سکتی ہیں. امن و امان کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب اور خوف ہے, ابتلا ہی ہے یا عذاب ہے. ملک میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے لحاظ سے خوف کا معنی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. جوع, بھوک, چیزوں کا مہنگا ہو جانا, لوگوں میں کو نہ ملنا, قحط پڑنا, کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہونا, یہ بھی یوں بھی ہو سکتا ہے. ونقص من الاموال, اور کمی, ناقص ينقص, کمی کرنا, نقص کمی کرنا, اور یہی لفظ اردو میں نقصان کی شکل میں استعمال ہوتا ہے. نقصان کا اصل معنی کمی کرنا ہی ہوتا ہے. نقص یعنی من نقص, اس من کے ساتھ اس کا تعلق ہے. شے ان نکرہ کر کے من کے ساتھ پھر آگے, جیسے خاتم من الفضہ ہوتا ہے اس طرح کی ترکیب آ گئی ہے. نقص من الاموال, اور کمی سے بھی آزمائیں گے, پھر نقص کی پھر مزید وضاحت من الاموال, مالوں میں سے, والانفس سے, اور نفسوں میں سے بھی, والثمرات, یہ جو اموال اور انفس اور ثمرات مجرور آیا ہے یہ اس من کی وجہ سے ہے. وہ پہلا من جو تھا بشے من الخوف والجوع ونقص, یہاں تک تو وہ پہلا من چلا ہے کہ خوف اور بھوک اور کمی کی قسم کی چیز سے آزمائیں گے, اور پھر جو نقص تھا وہ جس طرح سے نقص شیء من الخوف ہے, یہاں نقص من الاموال ہے. کمی کس کس چیز کی؟ مالوں میں کمی, جانوں میں کمی, پھلوں میں کمی. مالوں میں کمی بیسیوں صورتیں معاشی بحران کی ہو سکتی ہیں, جو کہ انسان کی مالی حالت پہ کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ سب اس میں آتی ہیں. انفس جانے, بیماریاں ہونا, لڑائی ہونا, جو جانے اس کی راہ میں چلی جائیں اس کی وجہ سے جانوں کا نقصان, بیماری ہو یا وبا ہو یا کوئی صورت ہو. وثمرات پھل, یعنی زرعی پیداوار میں سمجھ لیجیے, زراعت کا بگڑ جانا, بارشوں کا وقت پہ نہ ہونا, کوئی آسمانی بلا نازل ہونا, وہ ثمرات میں کمی کی صورت ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداواری ذرائع اور پیداوار کرنے والے ان افراد جو ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ کے مجموعی طور پر اقتصادی حالت کی خرابی میں ہی ظاہر ہوگا نتیجہ. اموال انفس ثمرات کا یہی ہے. تو اقتصادی بحران میں تمہیں مبتلا کیا جا سکتا ہے, یوں کہیں اگر ہم آج کل کے لفظوں میں بولیں تو یہی معنی بنتا قریباً. ان چیزوں کے ذریعے سے آزمائش ہوگی. اب یہ آزمائش ہوگی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی سود نہیں چھوڑنا چاہتا, جی اس میں تو ہمیں فلاں مالی نقصان ہوگا, یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہے. اور کسی طرح سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے بیسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق مالیات, اقتصادیات, صحت اور ان چیزوں سے, بھوک اور وغیرہ ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے, اور خوف اور امن وغیرہ, لا آرڈر جسے کہتے ہیں وہ بھی. تو یہ ساری صورتیں ہیں, تمہیں ہم اس طرح سے بھی آزمائش میں ڈالیں گے, یہ سچویشنز بھی پیدا ہوں گی. اب یہ آزمائش میں ڈالیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہو, اور یا یہ کہ ایک انڈیویجول بیچارے کو رگڑا لگے اس قسم کے مختلف چیزوں میں. اپنی اپنی آزمائش ہے. لبن ونکم میں جمع کسے گا, اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ بحثیت قوم بھی آزمائش آ سکتی ہے. مبشر الصابرین, اور تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. بشر یبشر, پڑھایا آپ نے, تبشیرن, الصابرین اس کا مفعول ہے. اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ فلاں چیز کی خوشخبری دے, وہ یہاں معذوف ہے. بشر الصابرین بے قضا و قضا, صبر کرنے والوں کو فلاں چیز کی خوشخبری دو, جنت کی یا اچھے انجام کی یا اچھے نتائج کی, وہ یہاں معذوف ہے, انڈرسٹوڈ ہے. جب اتنا کہا کہ ان کو خوشخبری دو, مطلب یہ کہ کوئی بہتر نتائج نکلیں گے, کیونکہ جو ان حالات میں صبر کریں گے وہ ضرور بہتر حالات اور بہتر نتائج سے دو چار ہوں گے. الذین, اب صبر کرنے والوں کی ایک وضاحت کی ہے, اگرچہ تو معنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, صبر کرنے والے, ثابت قدم رہنے والے. الذین, وہ لوگ صبر کرنے والے, ثابت قدم رہنے والے. اذا اصابتہم مصیبتم, جب ان کو آ لگتی ہے کوئی مصیبت. لفظی ترجمہ اذا, جب, اصابت ماضی کا صیغہ اعضاء کی وجہ سے حال میں یہ مستقبل میں ترجمہ کریں گے. نشانے پر آ لگی ان کو مصیبت ان, نشانے پر آ لگنے والی لفظی ترجمہ یہ ہے, جب ان کو نشانے کی طرح آ لگی, نشانے پر لگنے والی, جب ان کو نشانہ بنایا کسی نشانی بنانے والی نے, یہ ہے لفظی ترجمہ. پھر اردو میں ترجمہ وہ عربی کے مصیبت کا مصیبت ہی کیا جاتا ہے, جب ان کو پہنچے کوئی مصیبت, مصیبت نکرہ ہے, کچھ مصیبت کیا, جب ان کو پہنچے کچھ مصیبت یا کوئی مصیبت پہنچے. اصحابہ کا لفظی ترجمہ نہیں ہے, اصحابہ سواد واو بے سے باب افعال ہے اور اس کے لفظی میں نے ٹھیک نشانے پر بیٹھنا. قالو تو وہ کہتے ہیں, یہ تو کا جواب ازا کی وجہ سے ہے, کہیں گے کہتے ہیں, انا للہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہے, وہ انا الیہ راجعون اور ہم اس ہی کی طرف مڑنے والے ہیں. انا راجعون الیہ کہنے کے بجائے الیہ پہلے آیا ہے, ہم اس ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, مڑ کے جانے والے ہیں. راجا یار جو پڑھا ہے آپ نے, یعنی انہیں خدا ہی یاد رہتا ہے کہ جو بھی نقصان ہوا ہے بالآخر تو ہم نے, یہ ساری چیزیں عارضی ہیں, آخر تو وہاں جانا ہی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, وہ لوگ وہ ہیں, اولئک مبتدا اور یہ ساری آگے خبر ہے, علیہم صلوات ان پر ہیں صلاتیں, صلوات صلات ان کی جمع ہے, خود صلات ان کے بنیادی معنی ہے دعائے رحمت یا رحمت, اسی سے پھر الصلات نماز کا لفظ نکلا ہے, صلات الجنازہ وغیرہ. صلات کا بنیادی معنی دعا ہے, اور میں نے بھی بنیادی ہیں سواد لام واو کے, لیکن لفظ صلات کے میں نے دعا کے ہیں. وہ جن اور مصدری معنوں میں آتا ہے صلا یسلو, اس کا مصدر صلات نہیں ہوتا اور ہوتا ہے, تو ان پر ہیں رحمتیں. یہ کر لیجئے, صلواتم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے, میں ربہم ان کے رب کی طرف سے, انہوں نے عنایتیں ترجمہ کیا ہے. ورحمتن آگے رحمت تو خود لفظ آ گیا ہے, ان پر صلوات ہے اور رحمت ہے ان کے رب کی طرف سے. صلوات دعائیں, اب رب کی دعائیں تو نہیں ہوتی, وہ پھر عنایتیں اور مہربانیوں سے ترجمہ کیا جائے گا. علیہم صلوات من ربہم, وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہیں, عنایتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے. صلوات و ربہم نہیں کہا, صلوات من ربہم, کچھ رحمتیں, بہت سی رحمتیں, نکرہ میں دونوں معنی ہوتے ہیں. ورحمت اور ایک بڑی رحمت. وہ اولئک ہم المہتدون, اور وہی لوگ ہیں راہ پانے والے. اہتدا یہتدی, ہدایت پانا باب افتعال سے. مہتدیون جو مہتدن بنتا ہے, اسم فاعل باب افتعال کا, اس کا مہتدن ہدایت پانے والا, مہتدن اور مہتدیون کو مہتدون بنتا ہے جمع سالم میں, وہی ہے راہ پانے والے. اور اسی کے انہوں نے ترجمہ کیا, وہی ہے سیدھی راہ پر. یوں نہیں کہا اولئک علی صراط یا کچھ, لیکن اردو میں یوں کہا, وہی ہیں راہ پر, یعنی سیدھی راہ پر, یا وہ سیدھی راہ پانے والے ہیں, لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے. اگلی آیات میں نہیں نہیں ابھی تو اجی بہت ٹائم ہے. پانچویں حصے میں ایک نئی چیز شروع کی ہے, چونکہ یہ نصاب خاص ترتیب سے ہے, آنے والے سٹرگل کے لیے تیار کرنے کے وہ ابتدائی آیتیں جو اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے تھیں, ان کو کس طرح پریپیئر کیا گیا, ابتلاء کے لیے, آزمائش کے لیے, ثابت قدمی کے لیے مشکلات بتائی گئی, دین کی بحث سمجھ دی گئی. اب اس دور کے متعلق آیات کچھ اگلے حصے میں ہیں, جو ایکچوئل لڑائیاں لڑی مسلمانوں نے, وہ ایک طرح کا فائنل, وہ ساری تربیت کا ما حاصل پھر ان جنگوں میں ظاہر ہوا. وہ جو ابتلاء کی باتیں ہوتی رہی تھی, ایمان اور کفر اور اس کے اور پختہ مزاج ہونے کی اور وہ ساری باتیں, اس کا ظہور اس وقت ہوا. اور یہ 13 سال کی 15 سال کی ٹریننگ تھی مسلمانوں کی, تھوڑا عرصہ نہیں ہے, 13 سال مکے میں اور کم از کم 1.5-2 سال مدینے میں بھی لگے. تو 15 سال کی تربیت کے بعد وہ موقع آیا ہے. یہ ہم آج کل کہتے ہیں جی اگلے الیکشنوں میں ہی ہم تیسری پاور بن کے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر اتنی جلدی جب وہ ہانڈی کے نیچے فوراً آگ جلا دی جائے نا تیز, تو گل جائے گا یا جل جائے گا بس, پھر وہ سب کچھ. تو دور قتال فی سبیل اللہ کا آغاز, یعنی اب ان جنگوں کے کچھ جو آیتیں قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم نے ان جنگوں پر تبصرہ کیا ہے، ان کے کچھ حالات ضمناً بیان ہوئے ہیں، وہ آتھنٹک ہسٹری بھی ہے کہ قرآن سے زیادہ تو سند کوئی سچائی کی ہے نہیں نا اس زمانے کے حالات کی، تو کنٹمپریری ایویڈینس زمانے کی اس وقت کی شہادت اس میں ہے۔ تو غزوہ بدر یہ پہلی جنگ ہے، اور پھر آگے شاید آہستہ آہستہ جس طرح کرونالوجیکل آرڈر میں جنگیں ہوئی ہیں ان کے متعلق آیات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو غزوہ بدر پہلی چیز ہے۔ بدر یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور بدر ایک جگہ ہے، کوئی بستی یا وادی یا چشمہ ہے، اسے بدر کہتے ہیں کسی آدمی کے نام سے۔ یہ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب کی طرف ہے، کافی فاصلے پر، وہاں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس کو یوم الفرقان یوم التقل جمعان، یہ ادھر لفظ آگے آئیں گے، یوم الفرقان فرق کر دینے کا دن، یہ لفظ آئیں گے قرآن کریم میں، انہیں کو اوپر عنوان بنایا ہے، اسی لیے یوم کی میم کی زبر دی ہے، ورنہ عنوان کے طور پر دیں تو یوم الفرقان ہی ہم کہیں گے۔ جب عبارت میں آئے گا جس دن، تو پھر یوم ہو جائے گا ظرف ہو کر، اگر ہم اسے عنوان بنائیں تو پھر یہی ہے یوم الفرقان یوم التقل جمعان، پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یوم کی وجہ سے جس دن کے، وہ پچھلی عبارت کے لحاظ سے یوم کی نسب ہوئی ہے۔ بہر الفرقان کے میں نے واضح طور پر فرق کر دینا، تو یوم الفرقان کے میں نے وہ دن جو فرق کر دینے والا تھا دو چیزوں میں، حق و باطل میں، کافر و مسلمانوں میں۔ یوم التقل جمان، التقا یلتقی ملنا، لام قافیے سے باب افتعال ہے، الجمعان دو جماعتیں، فاعل ہے التقا کا، جس دن کے ملی دو جماعتیں، یعنی کافروں اور مسلمانوں کی، یہ لفظ آگے آیتوں میں آئیں گے، اور ایمان حقیقی کے لوازم و ثمرات، یہ اس کا عنوان ہے سورت الانفال کی ابتدائی اور آخری آیات کی روشنی میں۔ سورت الانفال تو آدھے پارے کے قریب ہے، تو ابتدائی اور آخری آیات لی ہے، اس میں بہت کچھ جنگ بدر کے متعلق کہا گیا ہے، اس کے حالات کی طرف اشارہ ہے، تبصرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، یسألونک تو اسے پوچھتے ہیں، عن سأل عن ہو، اس کے بارے میں پوچھا، سألہ اس سے پوچھا، دیکھیے دونوں استعمال آ گئے ہیں، پہلا ڈائریکٹ مفعول یسألونک تو اسے پوچھتے ہیں، عن انفال، یعنی سألہ کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول بھی لگ گیا ہے، عن کے ساتھ بھی استعمال ہو گیا ایک ہی عبارت میں، جیسے آپ کہیں سألتہ عن ہو، میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا، یوں ہی آیا یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال الانفال کے بارے میں۔ الانفال نفل ان کی جمع ہے، نون فے لام مادہ، اور نفل ان ہم اس سے واقف ہیں لفظ سے، عبارت نماز میں جو ہم نفل کہتے ہیں وہ نفل ان ہی ہے۔ نفل ان کے بنیادی معنی ہے زائد، زائد یعنی مزید، ان ایڈیشن ٹو سم تھنگ، اسی معنی میں قرآن میں آیا ہے یعقوب نافلہ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق دیا، و یعقوب نافلہ، اور نافلہ مزید بران یعقوب بھی دیا جو پوتا تھا، تو نافلہ ایک طرح سے پوتا جو ہے اس کو کہتے ہیں، مزید زائد۔ بلکہ ہمارے ہاں نفل سے لفظ یاد آتا ہے کہ وہ مول کہتے ہیں اصل زر کو ہندی میں، مول، اور بیاج کہتے ہیں سود کو، بیاج پنجابی میں کہتے ہیں، تو بیاج ہندی لفظ ہے، مول بیاج، اصل زر سود۔ تو والدہ مرحومہ ایک سنایا کرتی تھی فکرہ، میرے بچوں کو زیادہ پیار کرتی تھی، اور ایک بار دفعہ مجھے بچوں کے خاطر جھاڑ دیتی تھی، تو پھر وہ کہتی تھی کہ پنجابی میں ہے مول نالو بیاج پیارا ہوندا ہے، ہندو بنیا جو ہے نا وہ کہتا ہے اصل زر مجھے ملے نہ ملے سود ملتا رہے، محاورہ تو وہاں سے چلا ہے کہ جو سود خور ہوتا ہے وہ کہتا ہے اصل رقم کھڑی رہے، جلدی کوئی نہیں لینے کی، جو بیاج آ رہا ہے سود وہ ملتا رہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ محاورہ آ جاتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پوتے پوتیاں عزیز ہوتے ہیں، یعنی ایک محاورے کے طور پر. تو وہ جو نافلہ کا لفظ آیا نا، ایک زائد، کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک زائد دیا بیٹا، وہ تھے تو پوتے، تو اس طرح سے نافلہ کا معنی ہے ایک زائد نفع. سو گئے بھائی؟ تو دیوار تمہیں پکار رہی تھی، ذرا کھڑے ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، یار تمہیں کہا جو ہی سستی ہو کھڑے ہو جایا کرو. ہاں جی، تو انفال یہاں معنی ہے زائد چیز، اور یہ ایک اصطلاح ہے میدان جنگ میں جو مال غنیمت ملتا تھا دشمن کا، اس کو بھی انفال کہا گیا ہے. یعنی فتح تو ہوئی، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ دشمن پہ فتح پائی، اور ساتھ اس کے ہتھیار، اس کا راشن، اس کے اونٹ گھوڑے قیدی وہ آ گئے، وہ گویا کہ ان ایڈیشن ایک ایڈیشنل نفع ہے. اصل نفع تو فتح پانا ہے دشمن پر، وہ بھی حاصل ہوا، تو اس کو ایڈیشنل اس لیے کہا گیا ہے کہ گویا یہ اصل مقصود نہیں تھا. یہی بات صورت انفال میں پھر کہی گئی آگے کہ لوٹ مار کے وہ پیسہ بنانا مقصود نہیں، مقصود تو تھا دشمن کو کمزور کرنا، اور وہ وکٹری اصل ہے چاہے ایک پیسہ بھی ہاتھ نہ آتا، اس لیے اس کو انفال کہا گیا ہے. اس کے لیے دوسرا لفظ اردو میں اور عربی میں بھی مال غنیمت ہے. غنیمت کا لفظ خود عربی کا ہے، لیکن یہاں اسے قرآن نے انفال کہا ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ضمناً ایڈیشنل چیز تھی، اصل مقصود نہیں تھی. تو یہاں ترجمہ کیا ہے غنیمت کا، تو اس سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں کہ یہ جو میدان جنگ کا مال ہاتھ آیا ہے دشمن کا، اس کو کیسے تقسیم کریں، کیا کریں. یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ صحابہ میں جھگڑا ہوا تھا کہ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ڈیوٹی پہ لگا دیا جو لڑنے کی نہیں تھی، پہرا دے رہے تھے مثلاً، وہ اپنی جگہ ڈیوٹی اہم ہے کہ ادھر سے دیکھیں کہ دو دشمن نہ آئے. تو پھر بعض نے وہ جب بھاگتے کافروں کا مال چھینا تو انہوں نے کہا ہم نے چھینا ہمیں ملے، یہی عربوں کا عام رواج ہوتا تھا. تو اس بنا پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ آیا یسألونک عن الانفال، تجھ سے اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ اس مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے. یہ ہے بیک گراؤنڈ. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ جو انفال ہے، یہ جو کچھ بھی ہاتھ آیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اس کے لیے ہے کہ میں نے یہ ہے کہ اس کی تقسیم کا حق انہی کو ہے، جیسے کریں کریں. یہ وہ ڈسپلن ہے جو سکھایا جا رہا تھا ان کو، کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس یہ اللہ اور اس رسول، اللہ کا تو تبرک کے طور پر نام آیا ہے، معنی یہی ہے کہ رسول کا ہے، اور رسول اس کو اللہ کے حکم یا اس کی مرضی کے مطابق تقسیم کریں گے، کوئی احکام دیں گے. فتق اللہ، بس تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. اصل چیز تو یہ ہے اتقا یتقی کے معنی وغیرہ پہلے ہو چکے ہیں. واصلحوا، اور درست رکھو، اصلاح کرو، ٹھیک رکھو. یہ اسلحہ یسلحہ کا میں نے آپ پڑھ چکے ہیں. اب اسلحہ کا مفعول ہے ذات بینکم، ذات بینکم کو ٹھیک رکھو، یوں کریں ترجمہ، ذات بینکم کو ٹھیک رکھو، درست رکھو. اب ذات بینکم کا معنی کیا ہوا؟ ذات والی ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ، اور ذات الصدور نہیں پڑھا، علیم بذات الصدور مؤنث کے لیے لفظ ہے نا، ذات و ذاتا ذات، تو ذاتا تو اس لیے ہوا کہ نصب آ رہی ہے. اصلحوا کا مفعول ہے نا، ذاتا ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، اس کا یا مضاف الیہ کیا ہے؟ بینے، بینے خود ظرف ہے، آتا ہے بینکم بینہم، نون کی زبر پڑی جاتی ہے، پڑا ہے نا ان کے درمیان، چونکہ یہ ظرف ہے بین کی نصب رہتی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو پھر ہمیں پتا ہے مم بینہم، یوں ہو جاتا ہے بین، جیسے بعدہم اور مم بعدہم، مل لگ جائے تو پھر وہ جر پڑی جائے گی. تو یہاں ذاتا مضاف ہو گیا، بین آگے بھی چل رہا تھا، تو اس وجہ سے بین کی جر آئی، آ گئی ہے. جر میں تو اس نے ہونا تھا ظرف ہوتے ہوئے بھی، لیکن یہاں وہ جر ظاہر بھی ہو گئی ہے، بین نون کی زیر ہو گئی ہے، بین کم. اب بین کم کا معنی تمہارا درمیان، یہی ہے نا تمہارے درمیان، ذات بین کم تمہارے درمیان والی، یہ بنے گا ترجمہ. ٹھیک رکھو اپنے درمیان والی کو، لفظی ترجمے پہ غور کریں، یہی ہمارا اصل مقصد ہے. بعد میں ہم کا ترجمہ جو بھی کیا اس کو بتائیں گے کہ وہ محاورے کی خاطر کیوں بدلا ہے. ٹھیک رکھو, ٹھیک کرو اپنے درمیان والی کو. اب والی کیا ہے عربی میں؟ جیسے کہ اپنے درمیان والی چیز کو, بات کو, معاملات کو. یہ سارا ذات معاملات اگر ہم جمع بھی لیں تو عربی میں تو واحد آئے گا, اس لیے ذات واحد کے لیے آیا مونس کے لیے. اپنے درمیان والی چیز, اپنے درمیان والی بات, اپنے درمیان والے معاملات سب مراد ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ترجمہ کیا ہے اور سلو کرو آپس میں. لفظی ترجمہ ہے اپنے درمیان والی چیز کو ٹھیک رکھو, یعنی اپنے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑے, تعلقات. اپنے درمیان والی چیز آپس کے تعلقات بھی تو ہو سکتے ہیں. تو اس لیے درست رکھو اپنے باہمی معاملات کو, اپنے باہمی تعلقات کو. تعلقات بنا لیں, معاملات بنا لیں, عربی میں سب جمع ہوگی اور اس کے لیے ذات واحد مؤنث کا لفظ تو آ سکتا ہے نا. تو معاملات, تعلقات, اختلافات, جو کچھ بھی کر لو وہ ذات اس کے لیے ہے جمع کے لیے. تو ٹھیک کرو آپس کے باہمی تعلقات کو, ٹھیک کرو اپنے باہمی جذبات, کہہ لو تعلقات, کہہ لو معاملات, کہہ لو کچھ کر لو. واحد مؤنث آیا ہے, اس کا ترجمہ ہے سلو کرو آپس میں. یہ پہلا حکم ہے کہ اندرونی معاملات اور ایک دوسرے کے تعلقات اور ایک دوسرے کے بارے میں جو خیالات ہیں, جو تصورات ہیں, وہ بگڑیں گے تو پھر لڑائیاں پیدا ہوں گی. لہذا اس ذہنیتوں کو درست رکھو باہمی جو ایک دوسرے کے بارے میں ہے, ان ذہنوں کو. یہ بہت بڑی جامع آیات ہے کہ جن چیزوں پر بنا کرتی ہے آگے چل کے دشمنی دوستی, وہ دراصل درمیانی وہی تعلقات, معاملات, جذبات, خیالات سب کچھ ہوتا ہے. ان کو ٹھیک رکھو, وہ بگڑنے نہ پائیں ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو, عمل کرو ان کے حکم پر کی اطاعت کرو. ان کو تم مومنین, اگر تم مومن ہو. یہ پہلی بنیادی بات ہے. انفال کے بارے میں آگے پھر آیت آتی ہے, یہاں تو ابتدائی بات ہے, آگے پھر اس کا پانچ حصوں میں تقسیم کرنا. پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی قومی خزانے میں جمع ہوتا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپوزل پر تھا. کسی غریب کی مدد کرنا, کوئی سامان مجموعی طور پر جنگ کا خریدنا, یا جو ہے. چار حصے ان فوجیوں کو ملتے تھے جو جنگ میں ہوتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں فوجی کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی. وہ اپنا راشن, اپنی ہی سواری, اپنی ہی جان لے کے نکلتا تھا. مر جائے تو اس کے بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی, بیوی بچوں کی, کہ ہم دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے, ان شہیدوں کے گھروں میں جاتے تھے, ان کے بیواؤں سے, ان کے بچوں سے حالات معلوم کرتے رہتے تھے. پھر آگے جو جو اسلامی حکومت قائم ہوئی, پھر باقاعدہ ان کے وظیفے اور ان مرے ہوئے کی پھر پینشنیں مقرر ہوئیں آگے چل کے ان کی خدمات کی ریکگنیشن کے طور پر, لیکن شروع میں یہ نہیں تھا. تو وہ ان کو دیا جاتا تھا, اس کی تقسیم کے اپنے احکام ہیں. تو شروع میں اتنا ہی بتایا کہ بس یہ تقسیم پہ جھگڑو نہیں, یہ اللہ اور رسول فیصلہ کرے گا, اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے ان باتوں سے, لہذا اپنے معاملات ٹھیک رکھو. صدق اللہ علیہ وسلم. اس میں یہی صورت ہوگی کہ مثلا کوئی فقرہ دے دیا کہ اس کی ترکیب ناوی بھی کرے, اس میں فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے, رفع نصب جر کی وجہ کیا ہے, ایک فکر ہے. دوسرے کچھ مشکل لفظ کہ ان کا مادہ, وزن, اور میں نے بتایا آپ کو پتا ہے کس مادے سے ہے, کیسے بنا ہے, فعل ہے, اسم ہے, اسم فاعل ہے, مفعول ہے, صفت ہے, افعل و تفضیل ہے, کیا ہے, مشتق اسم, کس طرح بنا ہے. اور کچھ جو ہے مثلا مثل الذین حملوا التوراۃ, جی یہ مبتدا ہے, اور فلاں حملوا فعل مجہول ہے, اور التوراۃ سب مفعول ثانی ہے جو نصب میں آیا ہے. ایک آدھ دو فکروں کا یہ کرائیں گے, کیونکہ ہمارا کام یہی ہے. مضمون جو ہے سبجیکٹ میٹر, اس پہ وہ آپ سے وہ لیں گے ٹیسٹ جو پڑھا رہے ہیں کیسٹوں میں. جی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. صدق اللہ العظیم. اس پوری آیت کا کل ترجمہ ہو چکا. انفال کا معنی یہ بیان ہوا, نون فعل لام سے نفل ہی کی جمع ہے انفال, اور اس کے معنی زائد چیز کے ہوتے ہیں, اور مال غنیمت یہاں مراد ہے. اور مال غنیمت کے بارے میں اصولی طے یہ ہوا, جو بدر میں جھگڑا ہونے لگا تھا صحابہ میں, میں نے کل بتایا تھا, اس بیک گراؤنڈ میں ہے
کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ فیصلہ کریں گے اس کا جو کرنا. دوسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. اصلحوا ذات بینکم کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ذات البین آدمیوں کے درمیان والی چیز، اور اس سے مراد معاملات ہوتے ہیں. ذات بینکم تمہارے درمیان والی، یعنی چیزیں، ضروری نہیں کہ واحد ہو، ذات مونس جمع مکسر کے لیے بھی تو آتا ہے نا، وہ امور جو تمہارے درمیان ہیں، معاملات اور اس طرح کے، ان کو ٹھیک رکھو، کیونکہ بگاڑ وہیں سے پیدا ہوتا ہے. اور اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاع یطیعوا پڑھ چکے ہیں، ان کن تم مومنین اگر مومن ہو. آگے آیا ہے انما المؤمنون، بات یہ ہے کہ اہل ایمان تو الذین وہ ہیں جو، انما پڑھایا آپ نے، ما کافا ہے، بے شک بات اتنی ہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اہل ایمان الذین وہی لوگ ہیں جو، کہ وہی کا ترجمہ وہ انما کی وجہ سے ہے. اذا ذکر اللہ ہو، جب اللہ یاد دلایا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذاکر یاد کرو، یاد کرنا، ذکر کرنا زبانی یا قلبی. ذکر اللہ ہو، اللہ یہاں نائب فاعل ہو کر رفع میں آیا ہے، اور ذکر فعل مجہول ہے. اذا ذکر اللہ ہو، جب اللہ یاد کیا جاتا ہے، ہے کا ترجمہ ماضی کا اذا کی وجہ سے کریں گے، کیونکہ اذا میں شرط کا معنی ہے اور شرط ماضی پر نہیں ہوتی. اذا ذکر اللہ ہو، جب اللہ یاد دلایا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلا یو جالو سمع یسماؤ سے، مثال واوی ہے، اس کے مضارے میں واو نہیں گرتی، بلکہ قاعدہ عام یہ ہے کہ سمع یسماؤ سے اگر مثال واوی آئے تو اس میں واو نہیں گرتی، سوائے وسع یسعؤ کے، یہ ایک اس کا استثناء ہے. آپ کی کتاب میں یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، کچھ اور طرح سے حروف حلقی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور اسی کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ سمع یسماؤ سے آئے تو واو نہیں گرتی. واجی اللہ یو جالو، باقی ضربہ میں، فتح میں، ناصرہ میں مثال واوی کی مضارے میں واو گر جاتی ہے. تو قرآن میں آیا ہے لا تو جل، مت ڈر، واجلا یو جالو، ڈرنا، خوف پیدا ہونا. واجلت قلوبہم، یہ فائل ہے قلوبہم، واجلت کا مونس کا صیغہ آیا ہے، یہی چیز آپ کے امتحان میں آئے گی. چھوٹا سا فکر دے کر کہ اس کی ساری ترکیب نحوی، اور اس میں مذکر کیوں ہے، مونس کیوں ہے، رفع کیوں ہے، نصب کیوں ہے، جر کیوں ہے، مادہ کیا ہے، وزن کیا ہے، یہی آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم اسی پہ سر کھپا رہے ہیں. واجلت قلوبہم، ڈر اٹھتے ہیں ان کے دل. واجلت بھی ماضی ہے، ڈر اٹھے، خوف سے بھر گئے، ترجمہ تو یوں تھا، خوف سے بھر جاتے ہیں قلوبہم، ان کے دل. یہ جواب ہے اذا کا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. قلوب قلب کی جمع ہے، اور فاعل ہے یہاں، اس لیے فعل واحد مونس آیا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اذا اور جب، تُلِيَتْ تلا یتلو کا مجہول ہے، تلا یتلو اور تُلِيَتْ یتلا، تو تُلِيَتْ تُلِيَا، تُلِيُ کا تُلُو بنے گا، اور اس طرح سے تُلِيَتْ پڑھی گئی وہ مونس چیز. اذا تُلِيَتْ، جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، علیہم پہلے آ گیا ہے، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اس کی آیات، تلیت، اصل تو تلیت کا نائب فاعل آیاتہ ہے، تلیت آیاتہ، جب پڑھی جاتی ہیں اس کی آیات، ہو کی ضمیر اللہ تعالی کے لیے ہے، آیات آیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ آ چکا ہے، مادہ وغیرہ کی بحث بھی ہو چکی ہے. ان پر، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، اور اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، جب ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے. یہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے نا، یتلو علیہم آیاتی، ان پر پڑھتا ہے، اس کا بامحاورہ اردو ترجمہ تھا، ان کو پڑھ کے سناتا ہے. تو یہاں جب پڑھا جائے، انہوں نے لفظی ترجمہ کیا، جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام، آیات کا ترجمہ کلام کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اس طرح ترجمہ کر لیا ہے. لفظی معنی تو اس کی آیات، صاف ظاہر ہے اس کی آیات سے مراد تو اللہ کی آیات ہے، کیونکہ یہاں قرآن کے لیے ضمیر نہیں ہے، لیکن مراد قرآن کی آیات ہے. زادت ہم ایمانا، وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو، زاد یزید زیادتن بڑھا دینا، زادت مونس کا صیغہ ہے اور یہ بھی اسی آیات کے لیے آیا ہے، تلیت واحد مونس آیات کے لیے اور پھر زادت کے طور پر وہ ضمیر فاعل جو ہے وہ آیات ہے، وہ آیتیں بڑھا دیتی ہیں ہم ان کو، زادہ کا مفعول ہے. زادہ کے بعد عموماً ایک تمیز آتی ہے، وہ نصب میں آتی ہے جو یہاں ہے ایمانن، بڑھا دیتی ہیں وہ ان کو، زادت ہم ان کو بڑھا دیتی ہیں ایمانن بلحاظ ایمان کے. گرامر عربی میں اس ایمانن کو تمیز کہیں گے، حال نہیں ہے، حال ہونے کے لحاظ سے نہیں نصب، تمیز ہونے کے اعتبار سے ہے.